الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العلي العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ دو تین ہفتوں سے یہ جو مضمون چل رہا ہے بد نظری سے متعلق، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور اپنے بزرگان دین کے جو اقوال ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں خود نصیحت حاصل کروں اور ان اقوال اور فرامین کے ذریعے سے سامعین بھی نصیحت حاصل کر لیں. جو کوئی بھی نصیحت حاصل کرتا ہے یقیناً اپنے ہی لیے فائدہ کرتا ہے. کامیابی اور ناکامی ہر انسان خود اپنے لیے مقدر کر رہا ہے، خود اپنے لیے جمع کر رہا ہے. اس دنیا کے بھرے ماحول میں تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ریل کی دھکیل میں ہم سب کے سب چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر ایک اپنی قبر کی منزل کی تیاریاں کر رہا ہے. بہت سے افراد نیکیاں کر کے کامیابیاں اختیار کرتے ہیں، بہت سے افراد بدی کر کے ناکامی کو اپنے لیے چن لیتے ہیں. جو بھی شخص اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ گیا، اللہ تبارک و تعالی کے مرضیات اور ان کی منہیات کو پہچان گیا، اسی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو یقیناً وہ خود اپنی ذاتی مصلحت اور اپنے ذاتی فائدے کو وہ جمع کر رہا ہے. اس بات کا مشاہدہ ہم اس طور سے کر سکتے ہیں کہ بھرے کنبے، بھرے خاندان، بھرے گھرانے کا جب کوئی بھی فرد انتقال کرتا ہے تو سارے کے سارے اس کے عزیز اور اقارب رشتہ دار گھر کے اندر رہ جاتے ہیں. سگے سگے رشتے، سگی اولاد، سگی بیوی، سگے بھائی، سگے والدین سب پیچھے دنیا میں رہ جاتے ہیں. انسان تنے تنہا سب کو چھوڑ کے اکیلا قبر میں چلا جاتا ہے. وہاں اس کو اکیلے ہی سارا حساب کتاب دینا ہوتا ہے، اور آخرت کی منزل میں بھی انسان اسی طرح تنے تنہا آئے گا. یہ جو وجود اللہ پاک نے سر سے پاؤں تک ہمیں عطا فرمایا، اس کی ذمہ داریاں بھی ہمیں سونپ دی. من جملہ اس وجود کی جو اہم ترین چیزیں ہیں ان میں سے آنکھ، بینائی، اس کو اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ صحیح اور محتاط طریقے سے استعمال کرنے کا ہمیں پابند بنایا ہے. جو بھی شخص اس میں بے احتیاطی کرتا ہے، یہ کے بعد دیگرے وہ کئی نقصانات کا سامنا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات واضح الفاظ میں، واضح انداز میں بیان فرما دی تاکہ امت آنے والے دور کے فتنوں سے آگاہ رہے اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان کر سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اگر ہمیں یاد رہے، یقیناً وہ ہمیں گناہ کے وقت اور گناہ کے تقاضے کے وقت بد نظری کرنے سے روک سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو ہر آنکھ روئے گی. وہاں انسان حسرت اور اپنی بربادی پر رونے والا ہوگا. فرمایا سوائے تین آنکھوں کے کہ جن کو اللہ پاک اس ہولناک دن کے اندر رونے سے بچائیں گے. ایک تو وہ آنکھ جو دنیا کے اندر ناجائز جگہوں پر استعمال نہیں ہوئی، جہاں جہاں اللہ پاک نے نگاہ ڈالنے سے منع کیا تھا، جو جو مواقع ایسے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تھے، جن کے بارے میں روک ٹوک کی گئی تھی کہ تم اپنی نگاہ کو ان مواقع پر استعمال مت کرنا، تو وہ آنکھ ان مواقع پر نہیں اٹھی. اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی جگہوں پر جو آنکھ استعمال نہیں ہوئی، جو نگاہ استعمال نہیں ہوئی، قیامت کے دن یہ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نظری کرنے والی آنکھ اور بد نظری سے بچنے والی آنکھ، ان دونوں میں یہی فرق ہوگا کہ بد نظری کرنے والی آنکھیں وہاں خون کے آنسو رو رہی ہوں گی، جبکہ بد نظری سے بچنے والی آنکھ، اور اسی طرح وہ تمام مواقع جہاں سے نگاہ کو بچانے کا حکم دیا گیا تھا، ان مواقع سے جس آنکھ کو بچایا گیا اس دن وہ آنکھ نہیں روئے گی، اور دوسری آنکھ وہ ہوگی جس نے اسلامی سرحد کی حفاظت میں جا کر پہرے داری کے فرائض انجام دینے میں اپنے آپ کو تھکایا ہوگا کہ رات ساری مخلوق سو رہی ہے اور مسلمانوں کے ملک کی جو سرحد ہے اس کی پہرے داری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو سپاہی جا کر پہرا دیتا ہے، تو ایسی آنکھ بھی قیامت کے دن اللہ پاک اس کو رونے سے بچائیں گے۔ اور تیسری وہ آنکھ جو دنیا میں اللہ کے ڈر اور خوف سے روئی، دنیا میں آنسو بہایا کرتی تھی، آخرت میں اللہ پاک اس کو رونے سے بچائیں گے۔ تو یہ فرمان بہت ہی پیارا ہے کہ وہ نگاہ جو دنیا میں ناجائز مواقع سے بچی، وہ آنکھ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے بیدار رہی، وہ آنکھ جو خوف خدا سے روئی، ان تینوں آنکھوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ آنکھیں تین آنکھیں ہیں کہ اس کے علاوہ باقی تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی، لیکن اس تین قسم کی آنکھوں کو اللہ پاک رونے سے بچائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اتنی عظیم بشارت، اتنی عظیم نعمت، اتنی بڑی دولت کہ جس کسی نے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی، اللہ پاک آخرت میں اس کو مقمون اور محفوظ رکھیں گے، اس کو رونے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ روئے، پرسکون ہوگا، اطمینان میں ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دن دانت ٹوٹا تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمانے لگے کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ میرا دانت ہی ٹوٹا، میری آنکھ نہیں پھوٹی۔ یہ آنکھیں صرف دو ہی انسان کو ملی ہیں، اللہ پاک نے اتنی عظیم نعمتیں دی ہیں کہ خدا نہ خواستہ جب کبھی یہ ضائع ہو جائیں، تلف ہو جائیں، ناقابل استعمال ہو جائیں تو پوری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے۔ یہ وہی آنکھیں ہیں جن سے انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی لذتیں لیتا ہے، خدا نہ خواستہ جب ضائع ہوں تب انسان کو قدر ہوتی ہے کہ کتنی بڑی دولت جو اللہ نے مجھے دی تھی اس کو میں نے ناجائز استعمال کیا، اب وہ دولت اس سے چھین لی گئی۔ تو حضرت معاویہ نے کتنی اونچی بات ارشاد فرمائی کہ کیونکہ مختلف نعمتیں اللہ پاک نے ہمارے وجود میں فٹ کر رکھی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک رواں، ایک ایک ناخن، ایک ایک بال، یہ پورا وجود اللہ پاک کی نعمت ہی نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جب ضائع ہوئی، جسم سے دور ہوئی، جو دانت کی شکل میں تھی، تو فوراً اللہ پاک کا شکر ادا کر کے اس نعمت کو کہ اے اللہ، شکر ہے کہ میرا دانت ہی ٹوٹا، آنکھ نہیں پھوٹی، اگر دانت کے بجائے آنکھ پھوٹ جاتی تو میں کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا۔ تو یہ قدردانی کی بات ہے اور قدر شناسی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے جب نعمتیں دی ہیں تو انسان قدردانی سے جب استعمال کرے تو کبھی بھی اس کو بے جا استعمال کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ بات یہی ہے کہ ہم اول تو ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کتنی قیمتی قیمتی نعمتیں بغیر قیمت کے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ جب خدا نہ خواستہ انسان کے وجود میں کوئی عضو ناکارا ہو جائے، مشینوں کے ذریعے اس کو کارآمد بنانے کی کوشش کی جائے، اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے بھی خرچ کر لیے جائیں تو وہ مصنوعی چیز، وہ اصل کارآمد پرزے کے متبادل نہیں بن پاتی۔ ہمارے والد ماجد کے جو بہت ہی پرانے خلیفہ بھی تھے اور مرید بھی تھے اور بہت ہی زیادہ خدمت گزار ساتھی تھے، جناب سید آفتاب بھائی، آخر میں ان کے جب گردے فیل ہو گئے تو اس وقت جب تک انسان کی نعمتیں صحیح کام کرتی ہیں تو انسان کو احساس نہیں ہوتا، گردے پانی کو صاف کر کے اس میں سے جو چیزیں وجود میں ضروری ہیں اس کو مہیا کرتے ہیں، باقی وہ پیشاب کی صورت میں بن کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن جب خدا نہ خواستہ گردے فیل ہو جائیں تو جسم کا پورا نظام یہ پانی والا معطل ہو جاتا ہے۔ آخری دن جب ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو صبح فجر کے وقت وہ اپنے صاحبزادے سے فرمانے لگے، ان کی جو ہر ہفتے میں دو تین دن وہ ڈائلسس کا عمل کیا جاتا تھا، تو اتوار کی صبح وہ پریشان ہو رہے تھے کیونکہ پیر کے دن تک ان کو انتظار کرنا تھا، ابھی 24 گھنٹے باقی تھے، اگلے دن صبح 8:30 بجے ان کو ڈائلسس کے لیے جانا تھا، اور پانی کی ایک خاص مقدار پانی کو یعنی جسم کو دینی ہوتی ہے کہ اگر زیادہ دیا تو جسم پھر اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اور مشین کے ذریعے اس کی صفائی کا عمل اس میں وقت باقی تھا۔ تو یہی سوچ کر پریشان ہونے لگے، اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ ابھی تو 24 گھنٹے باقی ہیں، کل تک میں کس طرح گزارا کروں گا، مجھے تو بہت پیاس لگتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے لاکھوں لاکھوں روپے کی قیمتی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے تو ہم ان نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کر لیتے ہیں. ان کی پھر یہی ٹینشن بلڈ پریشر کا سبب بن گئی ظاہری اسباب میں. بلڈ پریشر ہائی ہوا اور دماغ کی نس بھی پھٹ گئی اور دماغ نے کام چھوڑ دیا اور بے ہوشی میں چلے گئے. اتوار کا دن گزرا اور رات کو ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان کو یہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اگر انسان اس کا احساس رکھے کہ یہ قیمتی نعمتیں مجھے اللہ پاک نے عطا کی ہیں، تو کبھی بھی انسان ان نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہیں کرے گا. جس وقت انسان بد نظری کر رہا ہو، آج کل تو بد نظری کے بے شمار مواقع ہیں. پہلے زمانے میں تو مواقع بڑی مشکل سے دستیاب ہوتے تھے، اب تو گھر بیٹھے کوٹھڑی کے اندر بھی چھپ کر انسان، اگر اس کے پاس موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، یہ لغویات آلات موجود ہیں، تو گھر کی چار دیواری کے اندر اس کے لیے زیادہ مواقع ہیں بد نظری کرنے کے بنسبت باہر کے. تو جس وقت انسان بد نظری کا مرتکب ہو رہا ہو، تو لمحے بھر کے لیے یہ سوچ لے، کیا اللہ پاک نے یہ دو قیمتی آنکھیں مجھے اسی بےہودہ کام کو انجام دینے کے لیے دی کہ میں اس کے ذریعے اس بےہودگی کو دیکھوں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لوں؟ تو اس وقت انسان کو ذرا جھٹکا لگے گا، اور وہ اگر تھوڑا سا بھی با حیا ہوگا، با ایمان ہوگا، اس کے ایمان کی تراوٹ اس میں ہوگی، تو وہ فوراً اس گناہ سے رک جائے گا. تو میرے محترم بزرگوں، یہ قیمتی نعمتیں اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے، تو کبھی بھی ہم اس کو گناہ میں استعمال کرنے پر آمادہ نہ ہوں. اور یہ قیمت اسی وقت پتہ چلتی ہے جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے. ابھی جو پچھلے ہی دنوں ایک نوجوان کا انتقال ہوا، عفان باری، کئی سال سے بیمار چل رہا تھا، اس کے جگر نے کام چھوڑ دیا تھا. تو ابھی پچھلے دنوں جن دنوں میں عمرے پر گیا تھا، تو انہی دنوں وہ انڈیا گئے تھے علاج کے سلسلے میں اپنے بھائی کے ساتھ. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بھائی کے جگر کا ایک حصہ کاٹ کے اس میں پیوند کاری کریں گے، تو ان کا جو جگر سکڑ گیا تو اس میں دوبارہ بہتری کے امکانات ہیں. اس عمل کے لیے تقریباً ایک کروڑ کے لگ بھگ رقم درکار تھی. گھر والوں نے جیسے تیسے کر کے اس رقم کا انتظام کیا، اور بھاری رقم کے ساتھ ایک بھائی اپنے جگر کی قربانی دینے کے لیے ساتھ گیا. لیکن وہاں جب معائنہ کیا، انہوں نے عملی طور پر تو کہا کہ نہیں، اس پر آپریشن کرنا بیکار ثابت ہوگا، خامخواہ یہ اس پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کے اندر آپریشن کا آرامت ثابت نہیں ہو سکتا. تو غرض یہ ہے کہ اسی طرح پچھلے دنوں وہاں حبیبیہ کی طرف ایک نوجوان انتقال کر گیا، اس کے اوپر تو ایک کروڑ سے زیادہ رقم خرچ کر چکے تھے ان کے والد ماجد، پھر بھی وہ جاں بر نہ ہو سکا. اور یہ عفان باری بھی انڈیا سے آنے کے بعد جمعہ پڑھنے بھی یہاں آئے، میل ملاقات بھی ہوئی، حوصلے بلند تھے، اللہ پاک کا نام لینے والا لڑکا تھا، ایک نمازی تھا. آخر رات بھی ساری رات اللہ اللہ کر کے گزار دی، اور صبح کو اللہ کو پیارا ہو گیا. تو غرض یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے پرزے لگے ہوئے ہیں، جن کو انسان بے دھڑک استعمال کرتا ہے، پانی غٹا غٹ پی جاتا ہے، نہ شروع میں بسم اللہ، نہ آخر میں الحمدللہ، نہ سانس لینے کا طریقہ، نہ انداز، کی وجہ یہ کہ انسان کو ناقدری. اور وہی انسان جب متاثر ہو جاتا ہے، تو ایک ایک چمچ پانی پینا بھی اس کے لیے کتنا قیمتی ہو جاتا ہے. ہماری والدہ ماجدہ کے جو آخری ایام تھے، ان آخری ایام میں ظاہر ہے کہ طبیعت دن بدن ان کی آخری مراحل کی طرف بڑھ رہی تھی، تو وہ وقت بھی آیا کہ وہ پانی اتارنا تک ان کے لیے مشکل ہونے لگا، کیونکہ مستقل سانس چلتے چلتے حلق میں خشکی ہو جاتی تھی. تو فرماتی کہ پانی پلاؤ، لیکن پانی پلانے کے وقت میں ایک چمچ پانی بھی لگتا تھا جیسے کانٹے ان کے حلق میں چبھ رہے ہوں. تو غرض یہ کہ انسان کو یہ عظیم نعمتیں جو اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں، اگر اس کا احساس ہو جائے تو کبھی بھی وہ گناہ نہ کرے. وہ حدیث مبارک میں نے آپ کو سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر عورت کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، شہوت انگیز باتیں سننا یہ جس کے ذریعے سے زنا کی رغبت پیدا ہو یہ کان کا زنا ہے، اور زبان سے غیر محرم عورتوں سے گفتگو کر کے خوش ہونا یہ بھی زبان کا زنا ہے، ہاتھوں سے نامحرم عورت یا کسی کو لڑکے کو چھونا یہ بھی ہاتھ کا زنا ہے، پاؤں سے ان کی طرف چل کر جانا یہ پاؤں کا زنا ہے. اور فرمایا کہ دل تو حرام کاری کی آرزو اور چاہت ہی کرتا ہے، اور شرم گاہ ان چیزوں کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اس بارے میں فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. میں نے عرض کیا تھا کہ زنا کے چونکہ پہلے مراحل ہیں، جس کا آغاز بد نظری سے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس سے پہلے کے تمام مراحل کا سدے باب کیا کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. فرمایا کہ انہ کان فاحشا، یہ بہت ہی بے حیائی کا عمل ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. جو پہلی سیڑھی پر چڑھ گیا دوسرا تیسرا چوتھا مرحلہ آسان ہوتا چلا جائے گا اور آخر کار وہ اس برے راستے پر نکل جائے گا کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اچھائی کا اور برائی کا احساس نہیں ہوتا، پھر وہ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، ایمان اور کفر کے درمیان بھی تمیز نہیں کر پاتا، چونکہ دل کے اوپر گناہ کر کر کے مہر لگ جاتی ہے، پھر انسان کو گناہ گناہ بھی نہیں لگتا۔ آج کے معاشرے میں یہ جو بد نظری کی بیماری ہے اتنی عام ہو چکی کہ ہم میں سے بے شمار مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ جہاں دل چاہتا ہے، جتنا دل چاہتا ہے، جتنی دیر دل چاہتا ہے، اتنی دیر تک وہ بد نظری کر کے اپنے آپ کو بڑے حشاش بشاش محسوس کرتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر چونکہ ایمان کی رمق مان پڑ چکی، وہ جو ضمیر تھا وہ مردہ ہو چکا، تو دل کے اندر سے ان کے کچوکے لگانے والی آواز مدھم ہو چکی، تو ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں۔ تو بے شمار بیماریاں ہیں معاشرے میں، لیکن یہ جو بیماری ہے اتنی زہریلی بیماری ہے کہ جس کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے انسان بہت ہی زیادہ مہلک نقصانات اٹھاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ فرامین مقدسہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یقیناً ان فرامین کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو، اگر بوقت ضرورت بیٹھنا ہی ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ اس پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظریں نیچی رکھنا، اگر کسی ضرورت سے کہیں راستے پر تمہیں بیٹھنے کی ضرورت پیش آ گئی تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی نظروں کی حفاظت رکھو، اور نظروں کی حفاظت اس انداز میں ہے کہ نظریں نیچی رکھنا۔ اور دوسرا حق آپ نے یہ بیان فرمایا کہ کسی کو ایذا نہ پہنچانا، کہ راستے میں بیٹھے بیٹھے انسان آتے جاتے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، تو یہ بھی بہت خطرناک مہلک بیماری ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا، جب راستے میں بیٹھے ہو آتے جاتے لوگ تمہیں دکھائی دیں گے تو ان کے سلام کا جواب دو۔ اور پھر چوتھی چیز آپ نے جو راستے کا حق بیان فرمایا، امر بالمعروف کرتے رہو، اگر کوئی ایسا موقع آ گیا جس میں نیکی کی تعلیم دینی ہو، نیکی کی تلقین کرنی ہو، نیکی کی طرف ترغیب دینی ہو، تو بڑے طریقے سے پیار اور محبت سے امر بالمعروف کرو، اور ساتھ میں اگر ضرورت پڑ جائے کوئی برائی دیکھ لو تو نہیں آنی منکر، برائی سے طریقے سے روکنا یہ بھی ایک مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے بیان فرما دی کہ اول تو راستے میں بیٹھو نہیں، کیونکہ گزرگاہ ہے، ہر طرح کے وہاں سے لوگ گزریں گے، مرد بھی گزریں گے، عورتیں بھی گزریں گی، باپردہ بھی گزریں گی، بے پردہ بھی گزریں گی، ہر طرح کا وہاں منظر ہوگا، لہٰذا اول تم احتیاط کرو کہ اپنے آپ کو اس موقع سے بچاؤ جہاں بد نظری ہو جائے۔ اگر بالفرض تمہیں وہاں ضرورت ہے، کسی ضرورت سے وہاں بیٹھنا پڑ گیا، ہم میں سے بہت سے افراد ہیں جن کا کاروباری زندگی کے اندر ایسے معاملات سے تعلق ہے کہ جہاں عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اسلام نے ہر چیز کی حدود بیان کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بالکل پابند کر دیا ہو کہ انسان اندھا ہو کر بیٹھ جائے، جہاں اس طرح کے معاملات پیش آ جائیں تو وہاں پر بھی اس کے لیے حدود بیان کی ہے کہ اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھتے ہوئے انسان اس عمل کو انجام دے لے۔ جہاں کاروباری معاملات کے اندر خواتین بھی آ گئیں تو بجائے یہ کہ نگاہ اٹھا کر ان کو انسان تکے یا ان کے چہروں کو دیکھے، انسان بغیر نگاہ کے بھی بات کر سکتا ہے، ضرورت کی حد تک کوئی لین دین کا معاملہ انسان کر سکتا ہے، تو اس حد میں بھی انسان رہتے ہوئے اپنے رزق حلال کو کمانے کے لیے جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے معاملات کرے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اس کے برخلاف انسان سچ بن کے تیار ہو کے اسی نیت سے بیٹھے کہ چلو صبح سے شام تک گناہ کے بے شمار مواقع ملیں گے۔ ہوتا ہے اس طرح رمضان شریف میں جب عید سر پر آتی ہے، ادھر خواتین کا ہجوم بازاروں کی طرف بڑھتا ہے، ادھر نوجوان تیار ہو کے بازاروں کی طرف چلتے ہیں، رات رات بھر وہ مقدس راتیں جو اللہ پاک نے قیمتی بنائی ہیں، سرمایہ جمع کرنے کے لیے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں، وہ راتیں ہماری نوجوان نسل بازاروں کے اندر اس گناہ کے اندر گزار دیتی ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ساری ساری رات کتنے خطرناک گناہ کر لیے۔ تو غرض یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اول راستے میں نہ بیٹھو، اگر بیٹھنے کی ضرورت پیش آ جائے اس کا حق ادا کرو کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اور ساتھ میں فرمایا کہ وہاں جو بھی گزرے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، سلام کا جواب دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر کہیں کسی موقع پر نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس صرف بصرک، اپنی نگاہ کو فوراً ہٹا لو. پہلے لمحے میں نگاہ کا پڑ جانا انسان کو پتہ نہیں کہ نگاہ اٹھا رہا ہوں سامنے کیا ہوگا، اگر نظر پڑ جائے تو فوراً آپ نے فرمایا کہ بجائے یہ کہ نگاہ کو جماؤ، جمانے کے بجائے نگاہ کو ہٹاؤ. اس صرف بصرک، اپنی نگاہ کو اس موقع سے ہٹا لو، کوئی بھی گناہ نہیں. جس طرح راستے چلتے ایک سڑک کے اوپر ٹریفک چل رہا ہے، اس میں چھوٹی سی سائیکل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، گدا گاڑی، گھوڑا گاڑی، اور اس کے بعد کار اور بڑی گاڑیاں، مختلف قسم کا ٹریفک چل رہا ہے ہر طرح کا. اب ایک انسان یہ سوچے کہ میں اس راستے پر سفر کرنے کے لیے نکلا ہوں، تمام گاڑیاں راستے سے ہٹ جائیں اور میرے لیے راستہ بالکل صاف ستھرا ہو تاکہ مجھے کوئی خطرہ نہ ہو، میں تب گزروں گا، تو یہ انسان دیوانہ ہوگا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے راستے کے لیے جب منزل پر آیا تو اپنی سواری کو دوسری سواریوں سے بچاتے ہوئے انہی کے بیچ سے وہ نکل جاتا ہے، کسی سے ٹکراتا نہیں، ٹھوکر نہیں کھاتا، ایکسیڈنٹ نہیں کرتا. تو یہی حال اس دنیا کا ہے. اس دنیا میں ہر طرح کے انسان بس رہے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، با پردہ بھی ہیں، بے پردہ بھی ہیں، با حیا بھی ہیں، بے حیا بھی ہیں. اب انسان یہ سوچے کہ ایسا پاکیزہ معاشرہ مل جائے جس میں میں اپنی زندگی گزاروں، ایسا پاکیزہ معاشرہ کبھی نہیں ملے گا. اسی معاشرے میں رہتے ہوئے پاک و صاف زندگی انسان بسر کرے، اپنی نگاہ کو بچاتے ہوئے زندگی بسر کرے، یہی انسان کا اصل مجاہدہ ہے. جو کام انسان کر سکتا ہو، کر سکنے کے باوجود نہ کرے، یہ اصل مجاہدہ ہے. اسی میں انسان کو ثواب ملتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، کہ انسان میں قدرت اور قوت موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر رہا، اس کام سے رکنے پر اس کو اجر و ثواب کیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو خنسا کہلاتے ہیں، جو جن میں مردانگی ہے ہی نہیں، تو ان حضرات کو زنا سے بچنے کا ثواب نہیں ہے. زنا سے بچنے کا ثواب اس شخص کے ہے جو قدرت رکھتا ہے، جس میں قوت تھی گناہ کرنے کی، اور گناہ کرنے کی قوت کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے آپ کی روک تھام کی، تو ایسا شخص ولی اللہ کہلاتا ہے. جو آدمی سرے سے کوئی کام کرنے پر قادر ہی نہیں، تو اس کے اندر تو اس گناہ کی جب چاہت ہی نہیں، تو گناہ کا بچنا کہاں سے. تو یہ معاملات ہیں، یہ نگاہیں جو اللہ پاک نے دی، تو اس میں تقاضا ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر، نفس کا، کہ چلو نگاہ اٹھا لو. اس تقاضے کو روکنا، نگاہ کو جھکا لینا، نگاہ کو بچا لینا، اور راستے میں سفر کرتے ہوئے انسان بے باک سفر کرے لیکن اپنی نگاہ کو ان مواقع سے ہٹاتا رہے جہاں جہاں اللہ پاک نے منع کیا، تو یہ سفر انسان کرتا جائے گا اور درجے بلندی کے پاتا جائے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بد نظری یہ اتنا مہلک مرض ہے کہ سیکنڈوں کے لحاظ سے انسان کو اندر سے ظلمت گدا بنا دیتا ہے. جس وقت انسان حرام کاری کر رہا ہو، حرام نظر ڈال رہا ہو، تو اندر کا نور سارا ظلمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہی بد نظری سے روک تھام، جس وقت تقاضا ہو رہا ہے کہ نگاہ کو غلط جگہ پر ڈال لوں، لیکن انسان اس تقاضے کو روک لے اور بد نظری سے بچ جائے، اس وقت وہ سیکنڈوں کے لحاظ سے اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے. چونکہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اور کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک جاتا ہے، تو ایسے موقع پر انسان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرب کے مراحل طے کرتا ہے. خاص کر انسان چلو اپنے محلے میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، تو نگاہ اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے، جھیپتا ہے، شرماتا ہے، لیکن اپنے علاقے سے نکل گیا کہیں ایسے جگہ پر جہاں اس کے جان پہچان والے کوئی نہیں، وہاں اگر وہ چاہے دل کھول کے بد نظری کر سکتا ہے، یا انسان تنہائی کی جگہ پر ہے جہاں وہ چاہے دل کھول کے بد نظری کر سکتا ہو، اس کے باوجود بھی اپنی نگاہ کو روکتا ہے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہی اس وقت اس کا امتحان ہے. ایک طرف نفس اس کو تقاضا کر رہا ہے، بد نظری کے اوپر ابھار رہا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے سامنے ہے، اس کا ڈر، اس کی محبت اور اس کا خوف اس کو روک رہا ہے. ان دونوں کشمکش کے اندر اس کا امتحان ہوتا ہے. جو شخص ایسے موقع پر جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا انسانوں میں سے یا کوئی جان پہچان والوں میں سے نہ ہو، وہاں اگر وہ بے جا نظر کو استعمال کر رہا ہے، سمجھ لے کہ یہ ناکام ہو گیا. اور جہاں اس نے نظر کو روک لیا، باوجود یہ کہ وہ آرام سے بد نظری کر سکتا تھا، تو ایسا شخص سمجھ لے کہ وہ کامیاب ہے، اللہ کا حقیقی معنی میں دوست ہے، کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا، یہی شخص کامیابی کے امتحان کے اندر درجات حاصل کر گیا. تو میرے محترم بزرگوں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ خود ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں. ہر شخص کا گناہ کا دائرہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر شخص کے گناہ کے جذبات الگ الگ ہوتے ہیں. شیطان ہر شخص کو اسی نفسیات کے لا کر مارتا ہے. ہر انسان کی اپنی خواہشات الگ الگ ہیں، کوئی نگاہوں کے مرض میں زیادہ مبتلا ہے، کوئی کانوں کے گناہوں میں زیادہ مبتلا ہے، کوئی زبان کے گناہوں میں زیادہ مبتلا ہے، کوئی حرام مال کھانے کے گناہوں میں زیادہ مبتلا ہے، کوئی ایزا رسانی کے کاموں میں زیادہ مبتلا ہے، کوئی غیبت چغلی میں، کوئی جھوٹ میں، کوئی مختلف چیزوں میں، کوئی دھوکے بازی میں۔ تو گناہ کے بے شمار قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے ہر انسان کی اپنی الگ الگ چاہت ہوتی ہے۔ کسی کو ایک گناہ کا چسکا پڑا ہوا ہے، کسی کو دوسرے گناہ کا چسکا ہے، کسی کو تیسرے گناہ کا چسکا ہے۔ ہم انسانوں کے اندر، ضروری نہیں کہ ہر انسان بدنظری کے اندر مبتلا ہو، بہت سے لوگ ہیں جن کو التفات ہی نہیں ہوتا، بے جا نظر اٹھانے کی طرف التفات ہیں، لیکن وہ پھر دوسرے گناہوں کے اندر ملوث۔ تو ہر انسان اپنے دائرے کے اندر دیکھ لے کہ میں کون سے گناہ کے اندر زیادہ دھسا ہوا ہوں، اپنے آپ کو اسی گناہ کی دلدل سے نکالنے کی فکر میں لگے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو متقی ہیں۔ متقی انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو تنہائی میں بھی گناہ سے بچائے، بھرے مجمع بھی گناہ سے بچائے۔ جب انسان تنہائی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والا بن جائے گا تو بھرے مجمع کے اندر بھی جب وہ گناہ سے بچ رہا ہوگا اس کے دل میں ریاکاری نہیں آئے گی، اس کو معلوم ہے کہ میں تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو بھرے مجمع میں ڈر رہا ہوں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں، مخلوق کو دکھلاوے کے لیے نہیں ڈر رہا۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم اور آپ اپنے اس پورے وجود کو سب سے پہلے تو یہ تصور قائم کر لیں کہ یہ ایک ایک چیز اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، اس نعمت کو بے جا استعمال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر استعمال کرتے وقت دیکھ لیا جائے کہ جائز استعمال ہو رہی ہے کہ ناجائز، اس کے ذریعے سے ہمیں اس موقع پر روک تھام مل جائے گی۔ وہ حدیث مبارک جو پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، کہ فرماتی ہے کہ میں اور میمونہ دونوں کی دونوں ازواج مطہرات حضور کی خدمت میں موجود ہیں، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا، فرمایا کہ ایک طرف ہو جاؤ، عبداللہ آ رہے ہیں۔ تو باوجود یہ کہ ازواج مطہرات ہیں، پاکیزہ خواتین ہیں جن کی پاکیزگی کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، ان سے حضور نے جب فرمایا کہ ایک طرف ہو جاؤ پردہ کر لو، تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، نہ ہمیں پہچانتے ہیں، نہ ہمیں جانتے ہیں، نہ ہی ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر آپ نے جو مبارک ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ افا ام یا وانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ وہ آنے والا تو نابینا ہے تو کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم اس کو نہیں دیکھ رہے؟ تو یہ بہت ہی پیارا ارشاد ہے جس کے ذریعے سے پاکیزگی کا حکم دیا گیا کہ اپنے پورے وجود کو کبھی بھی دھوکے کے اندر مبتلا ہو کر ناجائز استعمال مت کر لینا۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ میں تو گناہ کی نظر، گناہ کی نیت سے نگاہ نہیں اٹھا رہا۔ گناہ کی نیت ہو یا نہ ہو، جہاں کہیں اللہ نے یا اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو پھر وہاں انسان نگاہ نہ اٹھائے۔ اصل فرما بردار بندہ وہی ہے، فرما بردار امتی وہی ہے، سچا غلام وہی ہے جو وقت آنے پر اپنے آپ کو آزمائش میں پورا اتار دے، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ حدیث مبارک بھی اگر ہمارے دل و جان سے وابستہ رہے، ہمارے دل کے اندر پیوست رہے، تو پھر ہم یہ کبھی بھی دھوکے میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ ہماری نظر پاک ہے، دل ہمارا صاف ہے، ہم جو نگاہ اٹھا رہے ہیں تو بہن سمجھ کے اٹھا لی، بیٹی سمجھ کے اٹھا لی، ماں سمجھ کے اٹھا لی۔ جہاں کہیں غیر محرم کا رشتہ آ جاتا ہے تو اس کو ماں بولنے سے وہ ماں نہیں بنتی، بہن بولنے سے وہ بہن نہیں بنتی، بیٹی بیٹی کرنے سے وہ بیٹی نہیں بنتی، وہ غیر محرم ہی رہے گی۔ قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بارے میں فرما دیا، کسی کو بھی منہ بولنے سے وہ سگی اولاد کے درجے میں نہیں آتا۔ تو ہم اور آپ اگر کسی کو بہن، بیٹی یا ماں بول دیں، یا خالہ یا چچی بول دیں، تو وہ غیر محرم ہماری وہ سگی رشتے دار نہیں بنتی۔ اس دھوکے میں آ کر کبھی بھی ہم مبتلا نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی کے اندر جمع نہ ہو، الا یہ کہ اگر وہاں اس کا محرم موجود ہو اور ضرورت ہو وہاں کہیں جمع ہونے کی تو بات دیگر ہے، لیکن غیر محرم کے ساتھ اپنے محرم کی غیر موجودگی میں تنہائی میں جمع ہونے سے آپ نے منع فرمایا۔ تنہائی کے اندر جہاں کہیں دو آدمی جمع ہوں گے جن میں سے ایک مرد ایک عورت ہو اور تنہائی کا موقع ہو تو تیسرا شیطان کود پڑے گا۔ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں مثال کے طور پر کہ اگر تنہائی کا موقع ہو، اس میں جنید بغدادی جیسی شخصیت اور رابعہ بصریہ جیسی شخصیت ہو، ان دونوں کو تنہائی کے اندر جمع کر دیا جائے تو تیسرا شیطان ٹپک پڑے گا، وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا اور خیالات کو گمراہ کرنا شروع کر دے گا۔ تو کبھی بھی اس دھوکے میں انسان نہ آئے کہ ہمارا دل صاف ہے، نگاہ پاک ہے، ہم تو بہن بھائی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ سارے شیطانی دھوکے ہیں. انہی دھوکوں سے شیطان انسان کو مار کر اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پہنچ کر انسان پھر واپس پلٹنے کی اس کے اندر رمق باقی نہیں رہتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں سے حکم دیا مردوں کو کہ خواتین سے اور غیر محرم سے اجتناب کریں، اسی طرح وہ مواقع جہاں جس کو ہم جنس کہا جاتا ہے اس قسم کے مواقع سے بھی آپ نے بچنے کا حکم دیا کہ ایسے مواقع سے اپنی نظروں کو بچاؤ جہاں تمہیں لذت محسوس ہو رہی ہو، شہوت محسوس ہو رہی ہو، تو بھلے وہاں پر مرد مرد کی طرف دیکھ رہا ہو، عورت عورت کی طرف دیکھ رہی ہو، لیکن جس نظر کے اندر شہوت ہو اور شیطانی لذت ہو تو یہ حرام ہے. اس سے بچنے کا آپ نے حکم دیا اور ہر طرح سے آپ نے روک تھام فرما دی. کوئی بھی شعبہ آپ نے زندگی کا ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہمارے لیے رہنمائیاں نہ ہوں. مرد کے لیے عورت کی طرف، عورت کے لیے مرد کی طرف نظر کرنے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، سب سے زیادہ خوف جو میں اپنی امت پر کرتا ہوں وہ قوم لوط کا عمل ہے کہ انسان غیر فطری عمل کے اندر مبتلا ہو جائے. تو اس کا بھی آغاز اسی نگاہ سے ہوا کرتا ہے. بہت سارے مختلف شعبے ہیں، مختلف گناہوں کے مختلف مراحل ہیں، تو ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ جس کے اندر شیطان بہت سارے انسانوں کو مبتلا کر کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. قوم لوط جس کو خطرناک بیماری لگ گئی تھی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے رہے، لیکن چونکہ ان کی فطرتیں مسخ ہو چکی تھی، غیر فطری عمل کیا کرتے تھے، ان کی عقلیں الٹی ہو چکی تھی، اللہ پاک کی طرف سے جو عذاب آیا وہ بھی ایسا آیا کہ جب حضرت جبریل امین اور دوسرے فرشتے تیاریاں کر کے آئے اللہ کا حکم لے کر، حضرت ابراہیم پر گزر ہوا، بتایا کہ قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، اس بستی کو تہس نہس کرنا ہے. حضرت ابراہیم بہت ہی جمالی مزاج کے انسان تھے، فوراً ڈر گئے، کہنے لگے وہاں اس بستی میں تو لوط بھی رہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاک ہو جائیں. فرمایا کہ آپ بے فکر رہیے، لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ پاک بچائیں گے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، فرمایا کہ ہم اس بستی کو تہس نہس کرنے کے لیے آئے ہیں، تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ فکر نہ کیجئے، آپ کی جو بیوی جو اس گمراہ اور گناہگار قوم کا ساتھ دیا کرتی تھی وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہونے والی ہے، آپ اور آپ کے ماننے والے سب بچا لیے جائیں گے. پھر چونکہ یہ گناہ جو کرتے تھے الٹا گناہ کرتے تھے، فطرت مس ہو چکی تھی، اللہ پاک نے بھی ان کے لیے عذاب کا ایسا حکم دیا کہ فرشتوں نے ان کی پوری بستی کو زمین کی تہ سے جا کر اکھاڑا. اکھاڑ لینے کے بعد آسمانوں کی طرف بلند و بالا کیا، آسمانوں تک لے گئے، پھر وہاں سے ان کی بستی کو الٹا کیا گیا، اور جب وہ بستی الٹی ہوئی تو نیچے ساری قوم لوط گر رہی تھی اور اوپر سے اللہ پاک نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی. ہر ایک فرد کا ان پتھروں کے اوپر نام زد نام لکھا ہوا تھا. قرآن کریم میں پورے اس منظر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. پھر وہ پتھروں کی بارش ان پر ہوتی رہی، اوپر پوری بستی ان کے سر پر آ رہی تھی، تیزی کے ساتھ نیچے آئے اور اس کے بعد پورے وہ اس بستی کے اندر تہس نہس ہو کے اس کے نیچے دب گئے. پوری بستی اللہ پاک نے ان کی الٹی کر دی. تو غرض یہ کہ اتنا بھیانک عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے والے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. آپ نے فرمایا کہ ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط، کہ جس کسی نے غیر فطری عمل کیا تو وہ ملعون ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں مردود ہے، رحمت سے اس کو دھکار دیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایسے دو مجرم پکڑے گئے تو آپ نے ان پر جو سزا نافذ فرمائی وہ یہ کہ چونکہ قوم لوط پر بھی اللہ پاک نے پتھروں کی بارش کی تھی، ان کی بستی کو ان پر الٹ دیا تھا، آپ نے ان کے لیے حکم صادر فرمایا. صحابہ کے مشورے سے یہ حکم دیا کہ ان کو کھڑا کیا جائے دیوار کے ساتھ اور دیوار ان کے اوپر گرا کر ان کو ہلاک کر دیا جائے. چنانچہ اس قسم کے دونوں مجرموں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اور دیوار ان پر گرا کر ان کو نیست و نابود کر دیا گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائیں گے جس نے غیر فطری عمل کیا، یا جس کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری عمل کے ذریعے سے شہوت پوری کی، تو یہ دونوں قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مردود اور مسترد ہوں گے، اللہ پاک ایسے افراد کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائیں گے۔ تو غرض یہ کہ تمام کی تمام وہ برائیاں ہیں جن کا آغاز بد نظری سے ہوا کرتا ہے اور انجام اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ انسان پھر واپس پلٹنا چاہے تو پھر وہ گناہوں کا چسکا اس کو ایسا پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ مرنے مر جاتا ہے، لیکن گناہ سے توبہ کی توفیق اس کو میسر نہیں آتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب انسان عاقل بالغ ہو جائے تو پہلی فرصت میں جب اس کے پاس اسباب مہیا ہوں شادی کر لے، اور اگر شادی کے اسباب نہ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی شادی کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کر لیا کرے، اس لیے کہ شادی کرنے سے اغض للبصر واحسن للفرج، یہ نکاح انسان کی نگاہوں کو جھکانے کا باعث ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جو شخص شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، کوئی بھی ایسے معاملات ہوں جس کی وجہ سے شادی کرنے کے قابل فی الحال نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس کے ذمے لازمی ہے کہ وہ روزے رکھا کرے۔ وقتاً فوقتاً روزے رکھنے سے انسان کے اندر یہ جو جذبات ہیں گناہ کے، یہ مان پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ تقاضے پورے نہیں ہو پاتے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے فرمائی، فرمایا کہ اگر شادی کی استطاعت رکھتے ہو تو پھر اس میں دیر نہ کرو، اس کے ذریعے سے تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری نگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ وہ جو حدیث میں نے پچھلے مضمون میں آپ کو سنائی تھی، تفصیلی حدیث دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرفس نامی ایک شخص تھا جو عبادت گزار تھا، کسی سمندر کے کنارے 300 سال تک اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو نماز میں قیام کرتا، لیکن ایک وقت آزمائش کا آیا، امتحان کا آیا کہ کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کر بیٹھا اور پوری کی پوری عبادت کو بھی ترک کر دیا۔ زمانہ گزر گیا، کافی مدت تک وہ اسی گناہ کے اندر مبتلا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کو معاف فرمایا، توبہ کی توفیق ملی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاف، جو حضور کے صحابی ہیں جن کو حضور نے قصہ سنایا، ان سے فرمایا کہ اے عکاف تم نکاح کر لو، وَإِلَّا فَأَنتَ مِنَ الْمُدْبِرِينَ، اگر تم نے نکاح نہ کیا تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ چونکہ نکاح کے ذریعے سے انسان کے بہت سارے گناہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ اگر تم نکاح نہیں کرو گے تو تم خسارے والوں میں سے رہو گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آغاز میں فرمایا کہ شرارکم عزابکم وارادل موتاکم عزابکم، تم میں سے سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بغیر بیویوں کے رہتے ہیں۔ نکاح کی عمر آ چکی، نکاح کے اسباب موجود ہیں، حیثیت موجود ہے، اس کے باوجود بھی انسان شادی نہ کرے تو ایسے افراد کو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے شرار ہیں، تم میں سے بدترین لوگ ہیں، تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بغیر بیوی کے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ تمہارے مرنے والوں میں بھی برے لوگ وہ ہیں جو بغیر بیویوں کے مر گئے۔ اور پھر حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم شیطان کے بھائی ہو، شیطان کی بیوی نہیں ہے، بغیر بیوی کے وہ زندگی گزار رہا ہے، تو ان کو بھی حضور نے ترغیب دی اور پھر فرمایا کہ اگر تم نکاح نہیں کرتے تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اوپر جو اپنے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے، اسی میں اس کا سب سے بڑا ہتھکنڈا ایسے لوگوں پر وہ عورتیں ہیں، کہ عورت کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو آ کے مارتا ہے کہ جب انسان کا نکاح نہیں ہے، شادی نہیں کی، اپنے جو جائز تقاضے ہیں اس کے پورے کرنے کے اس کو مواقع نہیں ملے، تو لازمی بات ہے کہ انسان کے اندر جب تقاضے ابھریں گے تو پھر وہ گناہ کی طرف راغب ہوگا اور شیطان اس کو پھر کہاں سے کہاں تک لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسکین ہے، وہ شخص مسکین ہے جس کی بیوی نہ ہو۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ وَإِن كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ کثیر مال لگتا ہو، مالدار ہو، اس کے باوجود بھی وہ مسکین ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ مال کثیر رکھتا ہو لیکن اگر اس نے شادی نہ کی تو یقیناً وہ مسکین ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے فرمایا کہ وہ عورت مسکینہ ہے جس کا شوہر نہ ہو. اس پر بھی صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ وہ انکانت کثیرت المال, اگرچہ وہ مال میں کثیر المقدار ہو. فرمایا کہ ہاں اگرچہ مال کثیر ہو لیکن وہ بغیر شوہر کی زندگی بسر کر رہی ہے. جس طرح مرد شادی کے بغیر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو عورت بھی شادی کے بغیر بے شمار گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی کثرت کے باوجود بھی یہ شخص مسکین ہے اور وہ عورت مسکینہ ہے کہ جو بغیر شوہر کے اور بغیر بیوی کے رہنے والے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی پونجی اور بہترین دولت وہ دنیا کی نیک عورت ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے, اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا یہ بھی عبادت ہے, حتیٰ کہ بیوی کو ایک لقمہ تیار کر کے کھانے کا اس کے منہ میں رکھ دینا یہ بھی آپ نے فرمایا کہ عبادت اور صدقہ ہے. تو وہی چیز انسان نکاح کے ذریعے سے جائز اور حلال طریقے سے کرے تو وہ تمام معاملات اللہ پاک نے عبادت بنا دیے. فرمایا کہ تمہاری بہترین بیوی وہ ہے کہ جس کی طرف تم نظر ڈالو تو تمہارے دل میں خوشی ہو. تو یہ چیز انسان جب نکاح کر لیتا ہے, شادی شدہ ہو جاتا ہے تو بے شمار گناہوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور آپ نے شادی کے معاملے میں فرمایا کہ تم صرف حسن کو ہی مد نظر نہ رکھو یا صرف مال کو مطمح نظر نہ بناؤ کہ تم صرف حسین عورتوں سے شادی کیا کرو یا مالدار عورتوں کو نکاح کے لیے تلاش کیا کرو, کیونکہ ممکن ہے کہ حسن اس کو برائی کی طرف لے جائے, مال اس کو سرکشی اور بدتمیزی کی طرف لے جائے. فرمایا کہ تم جب نکاح کرو تو اس میں دین کو مقدم رکھو. دیندار عورت سے نکاح کرو, اگر وہ دینداری کے ساتھ ساتھ مالدار بھی ہے, دینداری کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہے تو سونے پہ سہاگا. اصل چیز ہے دینداری. جب وہ دیندار ہوگی تو وہ خود تمہارے ایمان کی محافظ بن کر تمہارے پاس آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی نصف الباقی, کہ جس کسی نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا. فرمایا کہ باقی جو آدھا ایمان اس کا رہ گیا اس میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے. اس نکاح کے ذریعے سے انسان کے گویا کے گناہ کے آدھے دروازے بند ہو گئے. بے شمار مواقع جو بغیر شادی کے انسان کے لیے مہیا تھے, شادی کے بعد بہت سارے ایسے اسباب, بہت سارے ایسے ابواب, بہت سارے ایسے مواقع کہ جس کی طرف انسان کو رغبت ہوتی تھی, شادی کے بعد انسان کو ان گناہوں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ حلال طریقے سے اللہ پاک نے وہ طریقہ عطا فرما رکھے ہیں. تو فرمایا کہ جس کسی نے شادی کر لی تو آدھا ایمان مکمل کر لیا, اب جو آدھا ایمان اس کا باقی رہا اس میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ پاک اس کے پورے ایمان کو کامل اور مکمل فرما دیں گے. تو میرے محترم بزرگوں, یہ چیزیں وہ ہیں جس کو انسان مد نظر رکھے, اور جب کبھی شادی کی عمر آ جائے تو شادی کر لے تو اس شادی کے ذریعے سے بھی انسان کو بے شمار تقویتیں ملتی ہیں, گناہوں سے روک تھام کے مواقع ملتے ہیں. معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ نوجوان جو کنوارے ہیں آوارا پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر اور بالکل جیسے ہونک بنے پھرتے رہتے ہیں, اور وہی جب شادی ہو جاتی ہے تو ان میں سنجیدگی آ جاتی ہے, وقار آ جاتا ہے اور ان کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو یہ چیز جو شریعت مطہرہ نے رکھی, اللہ پاک نے یہ جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا یہ دین فطرت ہے. فطرت کے مطابق سارے احکام ہمیں عطا فرمائے تو اسی فطرت کے مطابق جب انسان شادی کر لیتا ہے تو بہت سارے وہ تقاضے جو اس کے بغیر تھے وہ اللہ پاک اس جائز طریقے سے پورے کروا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں ان کو شیطان استعمال کرتا ہے اپنے جال کے طور پر. النساء حبائل الشیطان, فرمایا کہ عورتیں شیطان کے جال ہیں, اس کے رسیاں اور پھندے ہیں. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عورتیں 100% ایسی نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے درس میں خواتین شریک ہیں, اس لیے وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ عورت صرف لفظ عورت سن کر یہ نہ سمجھے کہ شاید ہمیں شیطان کی رسیاں, شیطان کے پھندے, شیطان کا جال کہا گیا. انہیں عورتوں کے اندر حضرت مریم علیہ السلام بھی موجود ہیں, حضرت آسیہ علیہ السلام بھی موجود ہیں, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور ان کی باقی ماندہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ بھی موجود ہیں. انہیں عورتوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں بھی موجود ہیں, جن کے اندر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, جن کو آپ نے فرمایا کہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں, وہ بھی عورت ہے. لیکن ہر عورت ایسی نہیں, اور تو عورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ عورت جو سچی اللہ کی بندی ہے, سچی حضور کی امتی ہے, سچی اللہ والی ہے, تو وہ کبھی بھی شیطان کی جال نہیں بن سکتی. یہ وہ عورتیں ہیں جن کو شیطان استعمال کرتا ہے جو شیطان والی صفات رکھتی ہیں، جو رحمان سے دور ہیں شیطان کے قریب ہیں، ایسی عورتوں کو شیطان اپنے جال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ ازواج مطہرات کی پوری جماعت، آپ کی صاحبزادیوں کی پوری جماعت، صحابیات کی پوری جماعت ایک سے ایک بڑھ کر ایک ہے۔ خاص کر ازواج مطہرات میں آپ کی جو سابق سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اتنی اونچی ہستی ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے موقع پر سہارا دیا، ڈھارس دی، آپ کی ہمت باندھی، جب وحی کا آغاز ہوا حضور گھر پر تشریف لائے، بالکل سردی آپ کو چڑھ رہی تھی، خلاف معمول ایک منظر آپ نے دیکھا تھا، تو اس موقع پر آپ کو دلاسہ دیا، تسلی دی، آپ کے اچھے اوصاف بیان کیے، وہ اونچا کلام کیا کہ جس کے ذریعے سے حضور کو تسلی ملی، اور پھر فوراً اس زمانے کے جو عالم دین تھے، ان کے قریبی رشتہ دار ان کی خدمت میں لے گئیں، انہوں نے بھی آپ کو پوری تسلی دی، بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک نے آپ کو نبی آخر الزمان بنا کر ہمارے درمیان پیش کیا ہے، اور پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلتی رہی، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون اول بھی یہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، لیکن ایک بزرگ کے حوالے سے سنا کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئی تھی، تدفین کا مرحلہ تھا، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے، قبر مبارک میں تدفین سے پہلے اترے، اور اس میں اتر کر آپ لیٹے، لیٹ کر آپ نے اس دیوار کے ساتھ، اس دیوار کے ساتھ، اس دیوار پر کروٹ وغیرہ لی، اور لیٹ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ میری زوجہ محترمہ ہے جس کے احسانات مجھ پر اتنے زیادہ ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اور اس کی مہربانی اس کے ساتھ شامل حال رہے۔ تو آپ نے ان کی قبر مبارک کو منور کرنے کے لیے، بابرکت کرنے کے لیے اپنے جسم اثر کو اس قبر کے ساتھ ٹچ کیا، اس میں اترے اور لیٹ کر تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد نکلے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اتارا گیا۔ تو غرض یہ کہ خواتین کی جماعت، اس جماعت کے اندر بہت بڑا طبقہ، بہت اونچے درجے کا ہے کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں، اللہ پاک کی عجیب شان ہے کہ آپ کے صاحبزادے وہ تو بچپن میں دو تین سال کی عمر تک ہوتے تھے انتقال کر جاتے تھے، اور جو آپ کے صاحبزادیاں تھیں جوان ہوئی، شادی شدہ ہوئی، ان کی آل اولاد بھی ہوئی، لیکن ان کی آل اولاد بھی انتقال کرتی گئی، اور آپ کی صاحبزادیوں میں جو چار صاحبزادیاں، تین صاحبزادیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتقال کر چکی تھی، آپ کی اولاد میں صرف حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی، اور اللہ پاک کی شان ہے کہ انہی کی اولاد میں سے اللہ پاک نے حضور کی اولاد کو مزید باقی رکھا، باقی جو آپ کی صاحبزادیاں ہیں ان کی اولاد سے آگے نسل نہیں چلی، صرف یہی دو حضرت فاطمہ کی جو اولاد تھی، ان کے اندر بھی جو بچے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت محسن کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، تو حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں کے ذریعے سے جو حضرت فاطمہ کی اولاد پھیلی ہے، حسنی اور حسینی جو کہلاتی ہے، وہ انہی کے ذریعے سے اللہ پاک نے پھیلائی ہے۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مشابہ تھی، ان کو دیکھ کر بالکل حضور کا عکس نظر آتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ گفتار، بول چال، انداز گفتگو بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، اور جس وقت چلتی تھی تو آپ کی چال بھی بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جیسی تھی۔ تو اللہ پاک نے ایسی ایک سے ایک صاحبزادیاں عطا فرمائیں، اور ان صاحبزادیوں میں سب سے بڑھ کر جو صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، اور چال ڈھال میں بھی، بالکل فرماتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہمارے سامنے ہو۔ تو غرض یہ کہ خواتین، ہر خاتون وہ شیطان کا جال نہیں، اور ہر خاتون وہ شیطان کی رسیاں نہیں، بلکہ وہ جو شیطان سے قریب ہیں، رحمان سے دور ہیں، شیطان ان کو استعمال کر کے اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ يَصْطَادُ بِهِنَّ الرِّجَالِ وَيَجْعَلُهُنَّ أَسْبَابًا لِإِغْوَائِهِمْ، کہ شیطان ایسی عورتوں کو اپنا جال بنا کر، پھندے اور رسیاں بنا کر، ان عورتوں کے ذریعے مردوں کا شکار کرتا ہے اور ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی گمراہی کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی روک تھام رکھو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، نگاہوں کی حفاظت کرو، تو اس کا نتیجہ تمہیں یہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک نظر اور نگاہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ فرمایا کہ جو شخص میرے ڈر کی وجہ سے نگاہ کو ناجائز جگہ پر ڈالنے سے رکے گا، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا اس نگاہ سے، اس نگاہ کو بچانے کے بدلے میں ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی حلاوت اور جس کا ذائقہ اور جس کی لذت وہ اپنی اسی زندگی میں اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ انسان اگر اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، تو اپنے دل کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیت کو پائے گا۔ ایک ہے راحت، ایک ہے سامان راحت۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سامان راحت جمع کرنا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن راحت اور آرام یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ راحت اور آرام، چین اور سکون، اطمینان قلبی جس کو کہا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے عبادت گزار بندوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ وہ جو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ خبردار، سن لو، اللہ کی یاد کے اندر اطمینان قلب ہے۔ تو اطمینان قلبی، چین، سکون اور راحت جس کو کہا جاتا ہے، پرسکون زندگی جس کو کہا جاتا ہے، یہ انسان کو نصیب ہوتی ہے عبادت کے ذریعے سے۔ باقی اسباب راحت یہ دنیا والوں کے پاس بہت ہیں، کر و فر، ٹھاٹ باٹ، ہر طرح کے محل، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، خدام، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے زندگی کے ساز و سامان قیمتی سے قیمتی موجود ہوں گے، لیکن چین اور سکون موجود نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ چین اور سکون، راحت، یہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ یہ حلاوت، یہ عبادت کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہے کہ جو عبادت گزار بنتے ہیں، جو اللہ کے وفا شعار بنتے ہیں، اللہ پاک ان کو اطمینان قلبی عطا فرماتے ہیں، چین اور سکون عطا فرماتے ہیں، حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، تنہائی کا موقع ہو، انسان کہیں جا رہا ہو، بد نظری کا موقع ہو، سامنے انسان نگاہ ڈالے تو بد نظری کر سکتا ہے، لیکن صرف اللہ کی محبت میں اپنی نگاہ کو بچا لے تو یقیناً اپنے دل کے اندر ایک حلاوت، ایک محبت، ایک اللہ میاں کا پیار انسان محسوس کرے گا، اللہ میاں کا قرب محسوس کرے گا۔ اور اگر اس نے نگاہ کو استعمال کر لیا، بد نظری کر لی، تو اپنے دل کے اندر نحوست محسوس کرے گا، مختلف قسم کے وسوسے محسوس کرے گا، اللہ پاک کی طرف سے ایک لعنت اور پھٹکار محسوس کرے گا۔ تو یہی موقع ہوتا ہے کہ انسان نگاہ کی حفاظت کر لے تو اللہ پاک کی محبت ملے گی، اللہ پاک کی معیت ملے گی، اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان، راحت، سکون اور چین کی دولت انسان کو ملے گی، جو انسان پیسوں سے نہیں خرید سکتا۔ یہ چیز انسان قربانی سے خریدتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اس نے قربانی دے دی، اپنی نظر کو جھکا لیا، بچا لیا، بد نظری کرنے کا جو تقاضا تھا اس کو اس نے قربان کیا۔ اس قربانی کے بدلے میں اللہ پاک، جتنی بڑی قربانی ہوگی اسی کے اعتبار سے اللہ پاک اس کو انعام عطا فرمائیں گے۔ جتنا شدت سے تقاضا پیدا ہوگا، اس شدت کے تقاضے کو روک لیا، اتنی ہی بڑی اس کو نعمت ملے گی، اللہ پاک کی طرف سے انعام ملے گا۔ کل ہی میں نے وہ قصہ سنایا تھا، حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ کہ رات کو آرام کر رہے تھے، گھر کی چھت پر دھمک محسوس ہوئی، جا کر دیکھا تو ایک شخص چھت پر ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کہ بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے رات کے اندھیرے میں؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ تعجب ہے تیری عقل پر، رات کے اندھیرے میں شاہی محل کی چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہے، جہاں بغیر اجازت کے چڑیا بھی پرہ مار سکے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بھی تعجب ہے کہ نرم گرم بستوں میں کوئی اللہ کو تلاش کرے، مجھے بھی تعجب ہے ایسی عقل پر۔ تو یہ جملہ ان کے دل پر ایسا اثر کر گیا کہ واقعتاً شاہی محل کے اندر کر و فر ہو، غلاموں کے انبار ہو، باندیوں کا ڈھیر ہو، اور مال و دولت کے ذخیرے ہوں، اور پھر ایک اشارے پر حکم کی تعمیل ہو رہی ہو، تو ایسی جگہ پر اللہ یاد نہیں آتا۔ تو دل پر ایسی چوٹ لگی، اس بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، اس بادشاہت کو قربان کر دیا اللہ کی محبت میں، اور نکل کھڑے ہوئے، راتوں رات اس بادشاہت کو چھوڑ دیا، تخت و تاج کو چھوڑ دیا، بلخ کی یہ پوری سلطنت کو چھوڑ کر نیشاپور کے غار میں جا کر درویشی کی لائن اختیار کر لی، اور وہاں گوشہ نشین ہو گئے۔ اللہ پاک نے بھی قربانی بڑی دی تھی، تو اللہ پاک نے بھی انعام اتنا بڑا عطا فرما دیا بطور کرامت۔ اب ہم اور آپ بھی سوچیں کہ چلو ہم بھی تھوڑی سی قربانی دے کر دیکھتے ہیں کوئی چیز قربان کر دی اور انتظار میں بیٹھ جائے تو ایسا نہیں ہوتا. ہر شخص کے تقوی میں, ہر شخص کے توکل میں, ہر شخص کے عقیدے میں, ہر شخص کی دوستی میں, ہر شخص کی قربانی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ جب نکلے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام ملا کہ ان کے لیے اللہ پاک جنت سے کھانا بھیجا کرتے تھے. جب وہ دسترخوان جنت کا اترتا تو پورا جنگل خوشبو سے مہک جایا کرتا تھا. اسی جنگل میں ایک شخص تھا, اس نے بھی قربانی دی تھی, اس کے لیے ایک چکنی اور دو روٹیاں آ جایا کرتی تھی روکھی سوکھی. ابلیس آیا, شیطان آیا, کہا کہ دیکھ تو 12 سال سے یہاں پڑا ہوا ہے, درویشی کے لائن اختیار کیے ہوئے, تجھے تو وہی چکنی اور روٹی مل رہی ہے. اس نئے درویش کو دیکھ, نیا نیا آیا اور اس کے لیے جنت سے کھانے آ رہے ہیں کہ پورا جنگل خوشبو سے مہک جاتا ہے. تو یہ ناقدرہ ناشکری میں مبتلا ہوا, کہا کہ ہاں اللہ میں اسے شکوہ کیا ہے, اللہ 12 سال سے عبادت کر رہا ہوں, مجھے تو وہی چکنی روٹی دے رہا ہے اور یہ نیا نیا آیا اس کو تھوڑا اتنا نواز دیا کہ جنت کے کھانے آ رہے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے صدا آئی, فرمایا کہ او نادان, او ناشکر, ناقدر, اٹھ, تو اب سے پہلے گھاس کھودتا تھا اور اس ایک جھولی بھی جس کے اندر تم نے گھاس جمع کیا کرتا تھا, اٹھ, اپنی وہی کھرپی اٹھا, اپنی جھولی اٹھا, اپنے اسی کام میں لگ جا جس کام کو تم قربان کر کے آیا تھا, اس کے بدلے میں ہم تجھے نعمت دیا کرتے تھے وہ تجھ سے چھین دی. تیری قربانی اتنی ہی تھی کہ تم نے اپنی کھرپی اور گھاس جمع کرنے کی جو جھولی تھی وہ قربان کی تھی, اس کو ایک طرف تم نے چھوڑ کے درویشی کی اختیار کی, تو ہم تجھے دو وقت کھانا دیا کرتے تھے, تجھے ناشکری ہو رہی ہے, ناقدری کر رہا ہے. ہمارے اس بندے کو تو اپنے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے, دیکھتا نہیں کہ وہ تخت اور تاج پوری سلطنت کو چھوڑ کر ٹھکرا کر لات مار کے ہماری خاطر نکل آیا, تو کہاں اور وہ کہاں. تو غرض یہ کہ انسان جتنی بڑی قربانی دیتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اتنا ہی بڑا انعام کا معاملہ کیا جاتا ہے. تو ہم اور آپ یہ سوچیں کہ بادشاہ بنیں گے اس پر ٹھوکر ماریں گے, ایسا نہیں ہوگا. نہ ہمیں بادشاہت ملے گی, نہ ہمیں ٹھکرانے کا موقع ملے گا. یہاں ہمیں 2000 مل رہے ہوں, 4000 مل رہے ہوں, اس کو ٹھوکر نہیں مارتے, بادشاہ کو کہاں ٹھوکر مارے گا. تو غرض یہ کہ اس دھوکے میں نہ رہیں, لیکن ہم اپنے دائرہ حیات کے اندر جس موقع پر اپنے نفس کی جو قربانی دے سکتے ہوں وہ قربانی دیں. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کا فرمان بیان کیا کہ جو بھی بندہ میرے ڈر اور میرے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ کو روک لے گا تو میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ وہ اپنے دل کے اندر اس کی حلاوت اور اس کا ذائقہ اور اس کی لذت کو محسوس کرے گا, تو یقیناً یہ ہمارے لیے آسان ہے. ہم اور آپ اس کو اپنائیں گے تو بالکل کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی نعمتیں اور دولتیں عطا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی بھی, اپنے عقائد کی بھی, اور اپنے اعضاء اور جوارے کی بھی صحیح ایمانوں میں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے وقتی طور پر ملا ہوا ہے, کل کو اس سب کا پورا جواب دینا ہے. شروع میں جو میں نے آیت پڑھی, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, یقیناً یہ کان, یہ آنکھیں, یہ دل, ان سب کے بارے میں قیامت کے دن اللہ پاک تم سے پوچھیں گے, باز پرس ہوگی کہ یہ جو نعمتیں میں نے تم کو دی تھی ان نعمتوں کو تم نے کس طرح سے استعمال کیا. تو میرے محترم بزرگوں, ہم آپ اگر ان کو صحیح طرح استعمال کریں گے تو یقیناً اپنے ہی لیے کامیابی مقدر کریں گے, اور اگر ان کو بے جا استعمال کیا تو دنیاوی لحاظ سے بھی نحوستیں اپنے اندر سمیٹیں گے, ظلمتیں جمع کریں گے, اپنے نور ایمان کو ہم منور ہونے کے بجائے معطل کر دیں گے اور اس کو کالا کلوٹا کر دیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے پورے وجود کی حفاظت کر کے پاک و صاف زندگی بسر کر کے صاف ستھرے اس دنیا سے چلے جائیں, تو اسی میں انشاءاللہ ہم سب کی کامیابی اللہ پاک نے مقرر کی ہے. اور یہ جو سلسلے ہوتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ انسان جڑتا ہے, تو اسی میں ہمارے لیے تراوٹ کے سامان ہیں. پودے کو جب تک پانی ملتا رہتا ہے وہ ہرا بھرا رہتا ہے اور تازگی اس کو ملتی ہے اور وہ بڑھوتری کی طرف پروان چڑھتا ہے, اور جب اس کو پانی ملنا بند ہو جائے تو وہ پودا چند دن کے بعد سوکھ کر جل کر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو مختلف محفلیں ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جائیں, ان محفلوں کے ساتھ جڑنے میں انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے, انسان کو وہ اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو قرآن و حدیث نے یا اللہ کے نیک بندوں نے بیان کی ہیں, تو انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے, عقیدے پختہ ہوتے ہیں, اور تازگی کے ذریعے سے انسان کے اندر پختگی آتی ہے, اس کا ایمان کا درخت ہرا بھرا رہتا ہے. اور اگر ان چیزوں سے دوری اختیار کر لی جائے تو شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انسانوں کو دور کر دے، گمراہی کے اندر، دلدلوں کے اندر دھسا دے، تاکہ وہ ایسی اچھی صحبتوں کے اندر نہ آئیں گے اور نہ ان کو اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، نہ ہی گناہوں سے رکیں گے، نہ ہی توبہ کی توفیق ملے گی، تو آخرکار وہ گمراہی کے اندر انسانوں کو دھسا دیتا ہے۔ یہ ابلیس بڑا ملعون ہے۔ ایک بزرگ جو رات کو تہجد کے لیے مسجد پہنچ جایا کرتے تھے، ایک دن اس نے راستے میں گڑھا کھو دیا اور ان بزرگ کو لے جا کر گڑھے میں دھکیل دیا۔ وہ گر گئے بےچارے، چیختے چلاتے رہے لیکن گھڑے سے نہ نکل سکے، حتیٰ کہ ان کی نماز تہجد رہ گئی اور نماز فجر بھی قضا ہو گئی۔ تنگ و تاریخ کوئی گھڑا ہوگا کنویں کی طرف۔ صبح جب ہوئی تو روتے روتے وہ زاروں قطار روتے رہے، اے اللہ، ساری زندگی میری کبھی نماز قضا نہ ہوئی تھی، آج میری نماز بھی چلی گئی، تہجد بھی چلی گئی۔ اگلا دن جب ہوا تو وہ بزرگ پھر گزر رہے تھے۔ دن جب ہوا، دن میں تو لوگوں نے ان کو نکال لیا، اگلا دن جب ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص آگے آگے آیا، ہاتھ پکڑا ان کو لے جا کے سیدھا مسجد میں پہنچا دیا۔ وہ حیران ہوئے، کہا کہ بھائی تو کون؟ کہا کہ میں وہی ہوں جو کل آیا تھا، کل آپ کو گڑھے میں دھکا دیا تھا، آج آپ کو مسجد تک پہنچا رہا ہوں۔ کہا کہ یہ کیوں؟ کہا کہ کل دھکا تو یوں دیا تھا کہ تاکہ آپ کو عبادت سے دور کر دوں، محروم کر دوں، لیکن آپ اتنا زیادہ روئے، رو رو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا گڑگڑائے کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ جتنا آپ کو ثواب دیتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر آپ کو ثواب عطا فرما دیا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بھلا ہو، میں چاہتا ہوں کہ جتنا ثواب روزانہ آپ کو ملتا تھا وہی ملتا رہے، اس لیے سیدھی شرافت سے آپ کو مسجد لا کر پہنچا دیا۔ تو یہ ابلیس تو اتنا ملعون ہے، ہمارا ہر طرح سے نقصان چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ اول تو انسان عبادت نہ کرے، عبادت کر لے اس میں کھوٹ آ جائے، کھوٹ نہ آئے تو اس کے بعد پھر وہ یا تو غیبت چغلی کے ذریعے سے یا اور دوسرے گناہوں کے ذریعے سے ہماری اس عبادت کے نور کو سلب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ و مأمون رکھے، اور نفس اور شیطان کے مکر و فریب کو توڑنے میں کامل کمال عطا فرما دے۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت ذات ان شاء اللہ۔ یہ دعا کی درخواست ہے رامش کی والدہ، اور اسی طرح جناب عاقل بھائی کی والدہ ماجدہ، جناب غزن سفر صاحب اور اجلال حیدر کی والدہ ماجدہ، تمام حضرات بیمار ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان تمام کو صحت کلی شفا کلی عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم سارے کے سارے بندے آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کی باتیں کرتے ہیں۔ اے الہ العالمین، ہم بہت ہی گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب آپ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے، ہماری زندگی کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر آج ہی ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے وجود کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یہ آپ نے اتنی عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کو اپنی عبادت میں ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں اور برائیوں سے نفرت نصیب فرمائیے، بیزاری نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے سر سے پاؤں تک روح اور روح ہمارا منور اور معطر کر دیجیے، ذکر اللہ کی توفیق ہمیں عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، گمراہیوں سے بچا لیجیے، گمراہ لوگوں سے ہمیں دور رکھیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نیکیاں ہمارے لیے آسان فرمائیے، گناہ ہمارے لیے مشکل فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ عشق و محبت عطا فرما دیجیے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے، آپ کی صورت اور آپ کی سیرت سے محبت نصیب فرمائیے، کردار اور گفتار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عطا فرمایا اسی کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، یہ بزرگان دین کا سلسلہ جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائیے، ہمارے بزرگوں کے سلسلے کو تا قیامت جاری اور ساری فرما دیجیے، ہمارے والد ماجد کو اور ان کے تمام اسلاف کو اور ہمارے تمام اکابرین کو جس جس نے جہاں جہاں جو جو دینی خدمات انجام دی، اے اللہ ان کے فیوز اور برکات کو جاری اور ساری فرمائیے، ہم سب کو بھی ان کے فیوز اور برکات سے خوب فیض یاب فرمائیے، مستفید فرمائیے، ہمیں بھی اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائیے، پاکیزہ کردار عطا فرمائیے، پاکیزہ گفتار عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو بھی نیکی عطا فرما دیجیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا لیجیے، ہم سب کو بھی متقی اور پرہیزگار بنا لیجیے۔ اے الہ العالمین، ہمارے پورے وجود کو تمام گناہوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ، گناہ کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن گناہ سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، آپ ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل فرما دیجیے اور گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے۔ اے الہ العالمین، نیکیوں کے ذائقے اور لذتیں ہمیں عطا فرمائیے، نور ہی نور عطا فرما دیجیے، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو بھی اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم بزرگوں کے
کے نام لیوا ہے، اے اللہ ہمیں بھی ان کی جوتیوں میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی غلامی عطا فرمائی ہے۔ اے ارحم الراحمین، ہمارا دین اور دنیا دونوں سنوار دیجئے، ہمارے تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں، ہماری تمام حاجتیں ضروریات آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنے خزانے غیب سے ہماری تمام ضروریات پوری فرما دیجئے، تمام حاجات پوری فرما دیجئے، آپ دنیا میں بھی ہمارے لیے کافی ہو جائیے، آخرت کے تمام معاملات کے لیے بھی کافی ہو جائیے۔ اے الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، تمام بے روزگاروں کو برکت اور حلال روزی عطا فرما دیجئے، تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرما دیجئے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے۔
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.